Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala khatamun nebiyin amma ba'd. Fuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muazzez havatin hazirat. Aaj mangal ka din hai, mangal ke din hamare yahan Hazrat Maulana Rumi rahmatullah alayh. Unke shurafaq tasneef Masnavi Maula Rum اس سے تعلیم ہوتی ہے. پچھلی دفعات نمبر 48 کے شعر نمبر 7 تک بات ہوئی تھی, انشاءاللہ اس سے آگے بات ہوگی, لیکن اس سے پہلے جو 7 اشعار گزرے ہیں اس کا محض ترجمہ پیش کرتے ہیں تاکہ آئندہ کی بات سمجھ میں آ جائے. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للماذين هم الموت وإن لهم حسرة الفوت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں کو موت کا غم نہیں بلکہ ان کو اعمال حسنہ کا موقع فوت ہونے کی حسرت ہے. یعنی اعمال حسنہ انسان کر سکتا ہے لیکن درمیان میں اگر کسی وجہ سے رہ جاتا ہے تو پھر یقیناً اس کی حسرت ہوگی, اور یہ حسرت اصل میں ہر صورت میں ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے, لیکن اس گناہ کے وقت میں وہ جو وقت اس کو ملا تھا اچھے کام کر سکتا تھا وہ تو نہیں ہوئے, تو لہٰذا آئندہ کے لیے اس سے وہ محرومی ہے. وہ چیز تو اس کی زندگی سے نکل گئی, وہ وقت دوبارہ نہیں آ سکتا, تو اس پر انسان کو پھر یقیناً افسوس ہوگا اس وقت بھی, اور جو ہوشیار لوگ ہیں اس کو اس وقت بھی ہوتا ہے. ان سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا کہ جس شخص نے دنیا سے انتقال کیا ان کو موت کا درد اور افسوس اور اس کے زیان کا خیال نہیں ہوتا, کیونکہ وہ واقعے میں افسوس اور زیان کی چیز نہیں بلکہ اس کو صدا افسوس اعمال صالحہ کا موقع اور عمر کے فوت ہونے کے سبب سے آیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو موت کا غم نہیں لیکن وہ لوگ موقع ہاتھ سے جاتے رہنے کی حسرت کے قرین ہیں کہ میں نے موت کو نسب العین کیوں نہیں بنایا اور ہر دولت اور سامان کے اس خزانے کا کیوں نہ تھوکا. اس طریقے سے میں نے کنج نظری سے ساری عمر ان خیالات کو نسب العین بنایا جو موت کی ساتھ میں غائب ہو گئے. غرض ان مرنے والوں کو موت کی حسرت نہیں بلکہ اس بات سے حسرت سے کہ میں سستی دنیا کی نقوش پر بے ثبات عمر بھر مائل رہے. ہم نے دیکھا کہ یہ دنیا محض نقش بر آب اور کف دریا اور کف خود متعدی وجود نہیں رکھتا, کیونکہ دریا سے حرکت کرتا ہے, اسی سے غذا پاتا ہے. یعنی جس طرح حباب کو دیکھنے والا دریا کو نہیں دیکھتا جو حباب کا اصل محرک ہے اس کا باعث حیات ہے, اس طرح ہم نے صرف اجسام کو دیکھا روح کو نہ دیکھا, جس پر اجسام کی حرکات و افعال ان کی زندگی کا درمدار ہے, وہ نہ اپنے ارواح کی بہبودی کے لیے ہمارے صالح کی طرف متوجہ ہو جاتے. آگے مولانا اس تشبیہ پر تفریح فرماتے ہیں. اب ذرا تھوڑا سا اس کو آگے چلاتے ہیں. انسان کا زندگی دو چیزوں سے مرکب ہے, ایک جسم ہوتا ہے اور ایک روح ہوتا ہے. جسم کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, ضرورتیں ہیں, خواہشات ہیں, اور روح کی اپنی دنیا ہے, کیونکہ روح نے آگے جانا ہے, جسم تو ادھر رہنا ہے. تو وہاں جو سب کچھ ملے گا وہ تو روح کو ملے گا. تو اگر آپ روح کی خدمت کر رہے ہیں تو اس دنیا کے لیے محنت کریں گے, اور آپ جسم کے لیے محنت کر رہے ہیں تو آپ اس دنیا کے لیے محنت کریں گے. اگر اس دنیا میں آپ کی جو محنت ہے وہ کام آ بھی گئی تو صرف اور صرف جسم کو ہی اس کا فائدہ ہوگا, روح کو تو فائدہ نہیں ہوگا. جسم سے بے شک پلا پولے, لیکن جسم تو یہاں رہے گا, تو جب وہ وقت ختم ہو جائے گا اور جسم یہاں رہ جائے گا تو پھر وہ عالم ارواح میں جو اس نے لوز کیا یہاں پر جسم کے لیے اس کا کتنا افسوس ہوگا. مطلب ظاہر ہے وہ روح کو دینے والی چیز تو اس نے حاصل نہیں کی, تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ہوشیار ہوتے ہیں وہ اصل کو دیکھتے ہیں, جو اصل چیز کیا ہے, وہ جو ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے لیکن وہ اصل نہیں ہے. مثال کے طور پر سورج ہے اور اس کا سایہ ہے, تو سایہ تو اصل نہیں ہے, وہ تو صرف ایک ناپائیدار قسم کی چیز ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ جو جسم ہے یہ بھی ایک ناپائیدار چیز ہے، لیکن جو لوگ اس پر مر مٹتے ہیں تو یقیناً بہت بڑا نقصان اپنا کر لیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں عقل کے لحاظ سے، ایمانی عقل کے لحاظ سے، دنیاوی عقل کے لحاظ سے نہیں، ایمانی عقل کے لحاظ، کیونکہ ایمانی عقل اس کو یہ بتاتی ہے کہ یہ روح جو ہے یہاں سے چلے جائے گا، چلی جائے گی قبر میں، اور پھر اس کے بعد وہاں مطلب عالم آخرت میں پھر فیصلہ ہوگا جنت کا یا دوزخ کا، پھر وہاں کے مزے، پھر وہاں کے نقصانات، تکلیفیں، یہ ساری باتیں وہ ایمانی عقل سے معلوم کر سکتا ہے، اور ایمانی عقل کے لحاظ سے وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایمانی عقل کو ہم لوگ ذرا تھوڑا سا راستہ دے دیں اور نفسانی عقل کو دبائیں۔ نفسانی عقل بھی ہوتا ہے، نفسانی عقل سے مراد یہ کہ اب ڈاکو ہے، وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، تو وہ اپنے عقل کے لحاظ سے ڈاکہ ڈالتا ہے، مطلب یہ کہ وہ باقاعدہ سوچتا ہے کہ میں کس طریقے سے بھاگ سکوں گا، میں کس طرح سے بچ سکوں گا، کس طرح میں نے اپنے اس واردات کے اثرات کو ختم کرنا ہے تاکہ مجھے سزا نہ ہو اور مجھے وہ سارے بہت زیادہ سے زیادہ مطلب جو ہے نا وہ مال بھی مل جائے۔ یہ سارا اب وہ ڈاکو جتنے بھی پلاننگ کر رہا ہے وہ عقل کے ذریعے سے کر رہا ہے، لیکن وہ عقل روحانی ایمانی عقل نہیں ہے، وہ عقل مطلب یہاں کی نفسانی عقل ہے۔ تو اس نفسانی عقل کو دبانا ہوگا اور روحانی عقل ایمانی عقل کو مطلب یعنی فروغ دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے جذبات ہیں دل کے، تو اچھے جذبات بھی ہیں برے جذبات بھی ہیں، تو اچھے جذبات ظاہر ہے جو اللہ پاک کے پسندیدہ جذبات ہیں وہاں قائم آئیں گے، کام آئیں گے، اور برے جذبات یہاں کے لیے ہوتے ہیں، یہاں کے نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا مطلب یہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں نفسانی عقل کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو جذبات ہیں ان جذبات کے اوپر جو چلے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا، اس طرح ہمارا نفس بھی ہے۔ تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہوشیار ہوگا وہ ان چیزوں کو اپنے اپنے طور پہ دیکھے گا۔ فرمایا چونکہ باہر افگند کفا راب بر رو بگو رستان و کفا رانگر، جب دریائے روح نے ان شام کے بلبلوں کو اپنے سے علیحدہ کر کے بیابان میں پھینک دیا تو قبرستان میں جاؤ ان شام کے بلبلوں کو دیکھو، یہ جو شام بکھرے ہوئے، یا اللہ تیرا دشیا، بس بگو کو جنبشو جولان تان بر افغن دست در بحران تان، پھر ان سے پوچھو کہ تمہاری وہ حرکت اور جولانی کہاں گئی، کیا دریا نے تم کو تغیر میں ڈال دیا ہے؟ تابگو اندت بلب نے بل بحال کیز دریا کن ازما ای سوال، تاکہ وہ بلبلے تم کو لب سے نہیں بلکہ زبان حال سے جواب دیں کہ یہ سوال دریا سے کرو نہ کہ ہم سے، یعنی اجسام زبان حال سے جواب دیں کہ یہ سوال روح سے کرو، اس نے جسم کو جس حال میں کیوں چھوڑا، ہم اس کا کیا جواب دیں، ہمارا تکلم تخاطب تو بواسطہ روح ہی ہوتا تھا۔ اس بیان سے مولانا کا ذہن ایک اور مضمون کی طرف منتقل ہو گیا، یعنی جس طرح جسم میں روح مؤثر ہے اس طرح روح میں بلکہ تمام موجودات میں موجود حقیقی مؤثر ہے، بس اپنی نظر کو ان سب سے اس طرف منصرف کرنا چاہیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں نقش چون کف کے بجمبت بے زموچ حق بے بادے کو جا آید بوج، یہ مانی ہوئی بات ہے کہ یہ نقش عالم امکان، یعنی عالم امکان جو ہے نقش کی طرح ہے، کہ عالم امکان جو نظر آتا ہے لیکن اصل میں یہ نقش بر آب ہے، مطلب اس کی طرح ہے، یعنی عالم امکان جاگ کی طرح موج دریا کے بغیر کب حرکت کر سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ جو عالم امکان ہے اس کو ہم لوگ اتنا سالڈ سمجھتے ہیں، اتنا ریل سمجھتے ہیں، اتنا کنکریٹ سمجھتے ہیں، لیکن اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ اگر اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہو تو یہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہاں جی بالکل نقش براب ہے۔ تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے، بہت بڑا علم ماشاءاللہ حضرت نے جس طرح روح جسم کے لیے اصل ہے، جس طرح روح جسم کے لیے اصل ہے اور جسم کے تمام ظواہر اور آثار یہ اس روح کی مرہونی منت ہے، اگر اس روح کو جسم سے علیحدہ کر لو سٹیٹک، بالکل ختم، کچھ بھی نہیں. ہاں جی، نہ آنکھ کام کر سکتی ہے، نہ کان کام کر سکتے ہیں، نہ زبان کام کر سکتے ہیں، نہ دماغ کام کر سکتے ہیں، نہ دل کام، کوئی چیز بھی کام نہیں کر سکتا. ایوری تھنگ از اسٹاپڈ. تو اسی طرح یہ کائنات جو ہے، عالم امکان جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کچھ بھی نہیں ہے. جو اس کا محرک اصلی ہے یعنی اللہ جل شانہ، اس کے ارادے کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں، یعنی اس کے ارادے سے اس کے تمام چیزیں وجود میں آتی ہیں. ہاں جی، یہ ہمارا سب کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی اشکال اور اختلاف نہیں ہے. سب ہم مانتے ہیں کہ سارے کام اللہ کرتا ہے، اس میں کون کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ کام کوئی اور کرتا ہے، سارے کام اللہ کرتا ہے. لیکن ایک عقیدہ ہمارا جس کو کہتے ہیں الفاظ کے حد تک ہے، کتاب کے حد تک ہے، اور ایک ہمارا عقیدہ حال کے حد تک ہے، یعنی وہ راسخ ہو جائے ہمارے اندر اور ہمارے اندر چینج لے آئے، یعنی جیسے ایکچولی جو کائنات کے اندر جو مؤثر حقیقی ہے وہ ذات ہے جو اصل موجود ہے، باقی اس کے موجودات اس کے تجلی وجود کے ذریعے سے مطلب سامنے ہیں. تو یہی چیز ہمیں اتنا راسخ ہو جائے ہمارے اندر کہ ہم اس کو، یعنی اس پہ سوچنے کی اور اس کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ہمارے سارے کام اسی اصل کے تابع ہو جائیں. ہمارے نقشبندی سلسلے کے جو مراقبات ہیں، لوگ پتہ نہیں مراقبات کو کیا سمجھتے. ہاں جی، شاید سیر سپاٹا سمجھتے ہوں گے. اصل مراقبات ہے کیا؟ ان حقائق کا ادراک رسوخ کے حد تک حاصل کرنا، یہ مراقبات ہے. کیوں مفتی صاحب، اس کے علاوہ کچھ ہو سکتا؟ جو حقائق ہیں، مطلب ظاہر ہے اب اللہ تعالی فاعل حقیقی ہے اور سب کچھ اللہ کرتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں. لیکن یہ عقیدہ ہمارا ہمارے اندر رچ بس جائے اور ہم اس کو گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ ایک ہوتا ہے ترجمہ کسی چیز کا ہم کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے خود بخود ہماری زبان جو ہوتی ہے اس میں ترجمے کی طرف ذہن نہیں جاتا بلکہ براہ راست اس چیز کی طرف ذہن جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو عقیدہ ہے یہ ہمارے اندر اس طرح راسخ ہو جائے کہ ہمارے سارے افعال اس کے تابع ہو جائیں، اس کو رسوخ کہتے ہیں. اس رسوخ کو حاصل کرنے کے لیے یہ مراقبات. آپ ذرا جانتے ہوں گے کہ جب میں مراقبہ کسی کو دیتا ہوں اس قسم کا، تو آخر میں پوچھتا ہوں کہ اس کا اثر کیا ہے، مطلب آپ کے اوپر اس کا کیا اثر ہوا. ہاں جی، تو اس میں اثار دو قسم کے ہوتے ہیں، جو علمی اثار ہوتے ہیں اور جو حال کے اثار ہوتے ہیں، ان کا فرق پتہ چل جاتا ہے کہ علمی کون سا اثر ہے، مطلب اس کے اوپر، یعنی علم تو اس کو ہے، پہلے سے علم ہے. مثلاً تجلیات افعالیہ کا علم سب کو ہے کہ اللہ پاک سب کچھ کرتا ہے، تو اس کا علمی اثر ہے، لیکن اس کے اعمال کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، وہ حال کا اثر ہے. یعنی آیا اس حال کو حاصل کر چکا یا نہیں کر چکا. اب دیکھ لیں، صفات مطلب جو صفات ثبوتی اللہ جل شانہ کے، اس کا مراقبہ کراتے ہیں. تو کون نہیں جانتا کہ اللہ اصل میں زندہ ہے اور اللہ جل شانہ مطلب سب کچھ کرتا ہے، اور اللہ پاک کا ارادہ ہی اصل ارادہ ہے، اور اللہ پاک کا کلام اصل کلام ہے، اور اللہ پاک کا دیکھنا اصل دیکھنا ہے، اللہ پاک کا سننا اصل سننا ہے، کون نہیں جانتا علمن. لیکن حالن اگر کوئی اس کو محسوس کر لے تو کیا وہ گناہ کر سکے گا؟ بھائی جب اس کو ہر وقت پتہ ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کو پتہ ہو کہ اللہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر وہ کیسے گناہ کرے گا؟ تو یہ حالن اس کو حاصل کرنا، اسی کے لیے مراقبات ہوتے ہیں. یہ کوئی سیر سپاٹے والی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت تک پہنچنے کا راستہ ہے حال کے درجے میں. تو یہاں پر بھی حضرت بھی اسی پر محنت کر رہے ہیں کہ کائنات اور روح کائنات، آج عالم امکان اور روح عالم امکان، مطلب یہ کہ کون ہے جو کائنات کے اندر ہر چیز کو ماشاءاللہ اس کا یعنی کرنے کا، اس کے ہونے کا ذمہ دار ہے، مطلب وہ جی وہی اسی کا ذریعے سے ہو رہا ہے. تو یہاں پر ہے نقش چوں کف کے بجنبد بے زموج خاک بے بادے کجا آید بوج. یہ مانی ہوئی بات ہے کہ نقش یعنی عالم امکان جاگ کی طرح موج دریا کے بغیر کب حرکت کر سکتا ہے، غبار ہوا کے بغیر کہاں بلندی پر آتا ہے. چوں غبار نقش دی دی باد بین کف چو دی دی کل زمیں جا کل زمیں ایجاد بین. جب تم نے اس عالم امکان کا غبار نقش دیکھا ہے تو ہوا کو بھی دیکھو، جب جاگ کو دیکھا ہے تو ایجاد کے سمندر کو بھی دیکھو. اس عالم امکان سے جو غبار و کف سے مشابہ اپنے نظر کو پھیر کر موجد حقیقی کی طرف جس کو دریا و ہوا کے ساتھ تشبیہ دیے متوجہ، یعنی اصل کی طرف چلے جاؤ، اصل کی طرف تمہارا ذہن جانا چاہیے. بی بابی کستو نظر آیت بکار باقیت شہ میں و لہ میں پود تار. خبردار موجود حقیقی کو نظر بصیرت سے دیکھو، نظر بصیرت سے دیکھو، کیونکہ تمہارے وجود میں سے نظر ہی کار آمد چیز ہے، اور تمہارے باقی اجزاء تو بس چربی اور گوشت اور اعصاب و غروق قطع نہ بنائی ہے، اور یہ سب نکمی چیز ہے. چنانچہ شہ میں تو درشم آہا نفزود تاب، لہ میں تو مخمور را نامت کباب. تمہاری چربی سے نشم دانوں میں کوئی روشنی نہیں بڑھائی، اور تمہارا گوشت شراب شراب خوار کے نقل کے لیے کباب نہیں بنا. یعنی یہ چیزیں نہ ان کاموں کے لیے موضوع ہیں، ان سے کام لیا جا سکتا ہے. درگزادی جملتن را در بصر، در نظر رو در نظر رو در نظر. اس تمام بدن کو بصیرت حاصل کرنے میں کھپا دو، نظر کی تحصیل میں چلو، نظر کی تحصیل میں چلو، نظر کی تحصیل میں چلو. ان نظر پیدا کرو، وہ نظر جو تمہیں حقیقت دکھا دے، وہ نظر جو تمہیں حقیقت دکھا دے. یک نظر دو گز ہمی بیند زراح، یک نظر دو کوند دی دو روی شاہ. ایک ظاہری نظر ہے جو دو گز راستہ ہی دیکھتی ہے، اور ایک نظر معرفت کی ہے جس نے دونوں جانوں کو اور شاہ حقیقی کی جمال کو دیکھ لیا. معرفت، یہ معرفت کی بات بھی اکثر ہم سنتے ہیں، ہم کرتے ہیں، لیکن معرفت بھی الفاظ نہیں ہے، وہ معرفت کا علم ہے. جو الفاظ ہے وہ معرفت کا علم ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سبحان اللہ ایک سبحان اللہ کا علم ہے، مطلب وہ ایک الفاظ سبحان پاک اللہ پاک ہے، یہ علم ہے، یہ الفاظ علم کے. لیکن سبحان اللہ یعنی اللہ پاک کے ساتھ تمام پاکی کو آپ سمجھے کہ اصل پاکی تو اللہ پاک کے ساتھ ہی ہے، ہاں جی، اور یہ آپ کو باقاعدہ یعنی گویا کہ حال کے درجے میں یہ چیز حاصل ہو جائے، تو جب آپ سبحان اللہ کہیں گے وہ حال کا ظہور ہوگا. اس طرح جب اللہ اکبر کہیں گے اس حال کا ظہور ہوگا جو اللہ اکبر کے ساتھ ہے. جب الحمدللہ کہیں گے تو اس حال کا ظہور ہوگا. اس قال اور حال کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ بہت زیادہ ہے, اسی کی ساری محنت ہے. وہ جو حضرت مولانا روم راؤ نے کسی موقع پہ فرمایا نا, قال رب اگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو. قال کی باتوں کو اب چھوڑ دو, یہ تو تمہیں حاصل ہے ہی. ہم اس کو اس انداز میں کہیں, یہ تو تمہیں حاصل ہے ہی بھائی, تحصیل حاصل ہے نا. اگر آپ قال کے اوپر محنت کر رہے تو تحصیل حاصل ہے, وہ تو آپ کو پہلے سے حاصل ہے. اب حال کی طرف چلو, لیکن حال کی طرف چلنے کے لیے تمہیں رہنمائی کی ضرورت ہوگی. اس رہنمائی کے بغیر تم نہیں جا سکتے. وجہ کیا ہے کہ دیکھیں, دو باتیں ہوتی ہیں. اگر آپ اس موجودہ حال کے مطابق دیکھ لیں تو جو صاحب بصارت ہے وہ اپنا راستہ دیکھتا ہے, اس پہ جا سکتا ہے, اس پہ چل سکتا ہے. لیکن جو صاحب بصارت نہیں ہے, نندہ ہے, وہ نہیں جا سکتا, وہ نہیں چل سکتا. اس صاحب بصارت کا, وہ صاحب بصارت جو ہے وہ محتاج ہے. اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا یا اس کا ہاتھ پکڑے گا یا کوئی اور طریقے اختیار کرے گا, لیکن اس پہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوگا تب جائے گا. اس صورت میں خود بخود جانا یہ خطرے سے خالی نہیں ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے وہ راستہ نہیں دیکھ رہا. بہنی اسی طریقے سے اگر کسی میں بصیرت نہیں ہے تو وہ خود ظاہر نہیں دیکھ سکے گا, اس ملے معرفت جو اس کے پاس نہیں ہے نہیں دیکھ سکے گا. نتیجتاً اس کو اپنے صاحب بصیرت شیخ کے پیچھے جانا ہوگا, اور یہ صاحب بصیرت جو ہے اس کو بتائے گا کہ تم صحیح جا رہے ہو یا غلط جا رہے ہو. اور اس یہ ہر وقت کی بات ہوگی, جیسے اندھا بینا کے پیچھے ہر وقت ہر سٹپ میں محتاج ہوتا ہے, اس طریقے سے یہ بھی ہر وقت ہر سٹپ میں محتاج ہوگا اور پوچھے گا, یا وہ خود بتائے گا کہ آپ صحیح جا رہے ہیں صحیح نہیں جا رہے. بارہا بعض دفعہ ایسی بات ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے یہ تو بہت زبردست بات ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بعض لوگوں کو کشف ہوتا ہے. کشف ہونا کوئی ناممکن بات بھی نہیں, اور ظاہر ہے یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہر ایک کے لیے. لیکن کشف بذات خود جس طرح حقیقت کے لیے اوپن ہے, اس طرح شیطان کے لیے بھی اوپن ہے. اور اگر میں کچھ تھوڑا سا آگے کہوں تو نفس کے لیے بھی اوپن ہے. ممکن ہے نفس ہی آپ کے لیے کوئی چیز مطلب کر لے, یعنی سامنے لائے. کہتا ہے بلی کو خواب میں چچڑے نظر آتے ہیں تو وہی نفس ہی ہے نا, مطلب ظاہر ہو تو نفس کو ہی نظر آئیں گے. تو اب یہ کشف ایک صاحب بصیرت کا کشف اور ایک عام آدمی کا کشف, کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے؟ صاحب بصیرت کا جو کشف ہوتا ہے وہ بے شک شیطان لاکھ اس میں گڑبڑ کر لے, وہ جانتا ہے کہ شیطان کا مسئلہ ہے, وہ اس پہ یقین نہیں کرتا. جو اس میں اصل بات ہوتی ہے وہاں تک پہنچتا ہے. نہ صرف اپنا اس طرح کر سکتے بلکہ دوسرے کا بھی کر سکتے. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہم کبھی ان کو اپنا خواب بتاتے تو کبھی کبھی حضرت فرماتے یہ یہاں تک تو حصہ صحیح ہے, اس سے آگے شیطان کا تصرف ہے, اس سے آگے شیطان کا تصرف ہے. اب یہ اگر حضرت نہ بتاتے تو ہم تو ظاہر ہے ہم اسی میں خوش ہوتے ہیں, دیکھیں نہیں ایسے ہوگی ایسے ہوگی ایسے ہوگی. حلیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ میں اس قسم کی بات حضرت سے کر رہا تھا تو حضرت نے فرمایا شیطان مکہ مدینہ بھی لے جا سکتا ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں انسان نے تصویریں نہیں دیکھی ہوتی مکہ مکرمہ کی مدینہ میں, تو وہی متخیل کر لیتے ہیں نا, اسی میں چلا دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں میں مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہوں, خانہ کعبہ میں ہوں, یہ وہ, حالانکہ وہ اس کے سارے تخیلات ہوتے ہیں, اسی میں چل پر جب بسرا ہوتا ہے. خود اپنا واقعہ بتایا ایک دفعہ. میں جب کسی قبرستان جاتا تو بہت سارے اولیاء اٹھتے اور مطلب ظاہر شفقت فرماتے اور کافی جو ہے نا آبگت. میں نے کہا میں کوئی بہت ہی زیادہ دیکھو مقبول شخص ہوں. تو کس سے میں نے بات کر لی, انہوں نے کہا حضرت آپ ایک کام کریں نا, جو بھی آپ کو نظر آئے نا بس آپ ان کو صرف کہہ جی حضرت اگر آپ تھوڑا سا قرآن پاک مجھے سنائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. آج تو کہتے جب میں یہ کہتا تو بس غائب. جس سے بھی میں کہتا ہے قرآن تھوڑا سنائے بس غائب. اوہ میں نے کہا تو سارے شیطانی چکرے, کوئی پھر نکلتا جو صحیح ہوتا, ورنہ اکثر یہی ہوتا. تو میں نے کہا کیوں شیطان کو کیا ضرورت تھی اس طرح آپ کو کرانے کی, یہ تو مجھ میں تکبر پیدا کر رہا تھا. کبھی تکبر پیدا کرنے کے لیے, کبھی شیخ سے ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے, ہاں جی کبھی کسی غلط راستے پہ ڈالنے کے لیے, بہت سارے طریقے اس کو آتے ہیں. تو کش محفوظ نہیں ہے, ایک صاحب کو بہت کشف ہوتا تھا, بہت زیادہ کشف, بات بات پر کشف, بات بات پر کشف. مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ معاملہ تو گڑبڑ ہے, لیکن میں اس کو اس وقت تک ڈیل دے رہا تھا کہ کوئی ایسی بات میرے سامنے آ جائے جو بالکل واضح ہو, بین بات ہو کہ غلط ہے, اس کو میں کہوں دیکھو یہ تمہارا کشف, دیکھو میں تمہیں اس کو پھر میں کہہ دوں تاکہ وہ اپنی حالت کو پہچان لے. ہو رہا تھا جی, کر رہے تھے مجھے باتیں کر رہے تھے, میں خاموشی سے سنتا رہا. ایک دن اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لے کے شیطان کو ختم کر دیا. میں نے کہا ناؤ سٹاپ پلیز, بس آپ کا کشف ختم, اب میں آپ کے کشف کی باتیں نہیں سننا چاہتا. یہ دیکھوں میں نے کہا اس لیے کہ آپ نے اتنی موٹی غلطی کر لی کہ اس کے بعد کسی اور بات کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو سن لو, شیطان کو مہلت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے, قیامت تو ابھی تک نہیں آیا نا. ہاں جی تو اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں فرماتے, یقینی بات ہے. تو یہ مہلت اس کے پاس, تو آپ سے سب اللہ جل شانہ کے ارادے کے خلاف تو نہیں کرتے. تو ان ساری باتوں کو دیکھ لو تو اس کا مطلب کب کشف خلف رہے تھے, آپ کا شیطان آپ کا کشف محفوظ نہیں ہے, لہٰذا آئندہ مجھ سے کشف کی باتیں نہ کرے. اس پر میں نے سخت پابندی لگا دی, بس پھر اس کو عقل آ گئی, بات مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے اس طرح ہی ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا چکر چلاتے ہیں شیطان. عجیب و غریب باتیں میں نے دیکھی ہیں اس لائن میں, مطلب جو کیا کہوں, ساری باتیں بتانے کی بھی نہیں ہوتی. تو یہ جو چیزیں ہیں مطلب انسان کو, اب اگر کوئی شیخ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں تو اس کو کہہ دے گا بھائی یہ ٹھیک نہیں, لیکن اگر نہیں ہے تو یہی چیز اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں کون سا مشکل ہے اس کے لیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شیطان بہت ذہین ہے, وہ اس طرح ڈائریکٹ آپ کو غلط بات نہیں بتائے گا, وہ آپ کو صحیح باتیں بتائے گا, صحیح بتائے گا, صحیح بتائے گا, صحیح بتائے گا, صحیح بتائے گا. ان صحیح بتانے سے آپ کو اپنا قائل کر دے کہ میرے اس کا شب تو بالکل صحیح ہے. جب آپ بالکل پکے ہو جائیں گے درمیان میں کوئی گڑبڑ کر لے گا جس کا آپ کو علم نہیں ہوگا, بات گیا یہی طریقہ ہے اس کا. بہت سارے صحیح باتیں بتائے گا اور علم تو اس کو ہے, آپ کو فقہ کی باتیں بتا سکتا ہے, آپ کو قرآن کی تفسیریں بتا سکتا ہے, آپ کو مطلب جو ہے نا وہ یہ نہیں تھے یہ جو ہمفرے اور اس قسم کے جو جاسوس تھے, انہوں نے جو ان پہ محنت کی تھی عربوں کے اوپر, ان کو باقاعدہ قرآن و حدیث میں دھوکہ دیا تھا ان کو, بالکل باقاعدہ انہیں ساری چیزیں پڑھی ہوئی تھی, ان کو کہا دیکھو نہیں یہ حدیث شریف نہیں ہے, دیکھو یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے, دیکھو اس طریقے سے ان کو ڈیٹریکٹ کیا تھا. تو کرتے ہیں وہ اس طرح, ان کا فیلڈ ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو ان چیزوں پہ نہیں ڈپینڈ کرنا چاہیے. تو حضرت نے مطلب حضرت نے فرمایا یک نظر دو گز ہمی بینت زراح، یک نظر دو کون دید و رویشا واجبا. درمیانی ای دو فرقے بے شمار، سرمجو واللہ عالم بسرا. ان دون نظروں کے درمیان بے انتہا فرق ہے. دوسری نظر حاصل کرنے کے ریاضات و مجاہدات کا سرما تلاش کرو. دیکھو کیا فرما رہے ہیں، دوسرے نظر کو پیدا کرنے کے لیے ریاضات و مجاہدات کا سرما تھا. اللہ تعالیٰ غیب کا حال بہتر جانتے ہیں. ملے آگے پھر نیستی و عدم کی تعریف فرماتے ہیں. چوشونی دی شرح بحری نیستی، کوش دائم تا دری بحری، تا دری بحری ایستی. جب تم نے بحری نیستی کی شرح سن لی تو ہمیشہ کوشش کرو کہ تم اس بحر میں قیام رکھو. یعنی مطلب ہے کہ یعنی اس نیستی کو پہچان لو. چونکہ اصل کار کا ای نیستی است، کہ خلا و بے نشان است ہی است. چونکہ اس کارخانے قدرت کی اصل ای نیستی ہے جو بالکل خلا اور بے نشان اور خالی ہے. اس شرط کی جزا اگلا تیسری شعر، جملہ استاداں پہ اظہار کار، نیستی جو اندو جائے انکسار. اور قاعدہ کہ تمام استاد لوگ اپنی کار گزارے دکھانے کے لیے نیستی کو ڈھونڈتے ہیں، اور شگستگی جگہ کو ہنر مند اپنی سند دکھانے کے لیے اس جگہ کام کرے گا جب اس سند کا کام پہلے نہ کیا گیا ہو یا کیا ہوا خراب ہو چکا ہو. کیونکہ ضرورت کے مطابق سارے کام ہوتے ہیں نا، تو جہاں نہیں ہو چکا ہو تو وہیں پر کام کرتے. لا جرم استاد استاذاں سمد، کار گاہش نیستی ولا بود. اس لیے استادوں کے استاد خداون سمد تعالیٰ کا کارخانہ نیستی اور عدم ہے. یہ بیان اس پیرائے میں سلطان محمود کے قصے چند شعر پہلے گزر چکا. ہر کجا ای نیستی افزون ترست، کار حق و کار گاہش آسرست. یہ نیستی جہاں کہیں زیادہ ہوگی، حق تعالیٰ کی عنایت اور اس کا فاضہ انوار کا کارخانہ اس جانب زیادہ ہوگا. اب میں اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے. ان کو کسی صاحب نے، یہ غالباً حضرت مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے خط لکھا. وہ خط جو ہے وہ حضرت نے پھر چھاپا ہے، وہ مناظر سرفراز صاحب کے بیٹے. اس میں انہوں نے جو خط لکھا ہے، تو جواب میں جو خط حضرت خواجہ خان محمد صاحب نے لکھا ہے، اس میں ایک عجیب بات فرمائی ہے جو اس کے ساتھ بہت ٹیلی کرتی ہے. فرمایا کہ ایک عالم سے میری ملاقات ہوئی، تو اس عالم نے مجھے کہا کہ میں فلاں کے ساتھ تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کام نہیں ہوا. پھر فلاں کے ساتھ رہا تو پھر بھی کام نہیں ہوا، پھر فلاں کے ساتھ رہا. مطلب اس طرح بولی، داستان سنائی بیچارے. کہتے خواجہ صاحب، فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کسی نے بتایا بھی کہ کیوں نہیں ہوا کام؟ تو اس نے کہا نہیں بتایا تو نہیں. انہیں کہا مجبوراً اب مجھے بتانا پڑے گا، مجبوراً اب مجھے بتانا پڑے گا. جی حضرت. کہتے میں نے کہا کہ اصل میں آپ کتابی کیڑے ہیں، اور کتابی کیڑے کو فنا حاصل نہیں ہوتا، بس یہی مسئلہ ہے. اور فنائیت کے بغیر اس راستے میں چل نہیں سکتا آدمی. تین لفظوں میں ساری بات پوری کر دی. اللہ اکبر. مجھ سے کسی نے پوچھا ہے، یہ سوالات کا جو گروپ ہے، تو میں پرسنل نمبر پہ پوچھا ہے کہ کسی مکتوب شریف میں حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ حیرت اور جہالت کے بغیر اس راستے میں انسان کوئی نہیں چل سکتا. حیرت اور جہالت کے بغیر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جہالت، یہ جہالت ہے. جب تک آپ نے اپنے آپ کو عالم سمجھا ہے، اس وقت تک آپ خطرے میں. جب آپ اپنے آپ کو جاہل سمجھنے لگیں گے، پھر آپ کی ترقی ہوگی. اب یہ بات تو صوفی کا میں نے سنائی نا، تو آپ کہیں صوفی تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا، تو چلو میں اب عالم کی بات سناتا ہوں. اور عالم بھی معمولی آدمی عالم نہیں ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کے عالم ہونا مشہور ہے یا ان کا صوفی ہونا مشہور ہے؟ عالم ہونا مشہور. ایسے ہوتے بہت سارے حضرات جن کا, جو صوفی بھی ہوتے عالم بھی ہوتے, تو کسی کا تصوف زیادہ مشہور ہوتا ہے جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا, حالانکہ عالم بھی بہت بڑے تھے, اور کسی کا عالم ہونا مشہور ہوتا ہے تصوف کے مقابلے جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا عالم ہونا زیادہ مشہور, حالانکہ صوفی بھی تھے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, ان کا عالم ہونا زیادہ مشہور ہے, استاذ العلماء ہے. حضرت نے فرمایا برسوں کے پڑھاتے 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 جو چیز حاصل ہوئی وہ یہ حاصل ہوئی کہ ہم جہل مرکب سے جہل مفرد میں آ گئے, جہل بسیط میں آ گئے. پہلے اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھتے تھے, اب اپنے آپ کو جاہل سمجھنے لگے ہیں. یہ حضرت نے فرمایا پہلے اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھتے تھے, یعنی یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم جاہل ہیں, اب پتہ چل گیا کہ ہم جاہل ہیں. اب یہ کیا چیز ہے؟ یعنی حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ برسوں جاہل رہتے رہتے یہ چیز حاصل ہو گیا, فرمایا برسوں پڑھاتے 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 جو چیز حاصل ہو گئی وہ یہ ہے کہ اب پہلے مطلب اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھتے, اب اپنے آپ کو جاہل سمجھنے لگے. یہ بات ہے. واللہ اعلم بالثواب, یہ فقرہ علماء کے تحریروں میں آخر میں ملتا ہے, لیکن کہیں پر قالی ہوتا ہے کہیں پر حالی ہوتا ہے, اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حالی تھا. جب وہ لکھتا تھا واللہ اعلم بالثواب تو وہ حال کے درجے میں لکھتا تھا کہ ہاں ایسے ہی ہے, اور کوئی اس کو قالی انداز میں لکھتا ہے کہ بس جی واللہ, وہ چونکہ بس وہ ہر جگہ لکھا جا رہے ہے تو جی یہ بھی لکھ لیتے فوراً, ہاں جی وہی الفاظ والی بات ہے نا. تو یہ اصل میں بات ہے کہ یہ جو چیز ہے اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو یہ حیرت, حیرت یہ ہے کہ محبت اور یعنی جو محبت قرب چاہتا ہے اور یہ معرفت دوری چاہتا ہے. معرفت سے دوری کا پتہ چلتا ہے کہ خالق خالق ہے, مخلوق مخلوق ہے, کہاں خالق کہیں مخلوق, لہٰذا لے سکے مثل شیء, کوئی ہمارا ان کے ساتھ نسبت نہیں ہے, یہ معرفت ہے. اور محبت قرب چاہتا ہے. اب صوفی کو محبت پہلے حاصل ہوتی ہے پھر معرفت حاصل ہوتی ہے, اب محبت اور معرفت جمع کر لو تو جواب حیرت. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ جواب حیرت. تو ایسی صورت میں ظاہر عجیب عجیب باتیں ہو سکتی, اور یہاں پر یہ جہل والی بات بھی آ گئی. تو استادوں کے استاد خداوند صمد تعالیٰ شانوں کا کارخانہ نیستی اور عدم ہے. اللہ اکبر. ہر کجا ای نیستی افزوں ترست, کار حق و کار گاہش آن سرست. یہ نیستی جہاں کہیں زیادہ ہوگی حق تعالیٰ کی عنایت, اس کا فاضح نور کا کارخانہ اسی جانب زیادہ ہوگا, یعنی فنائیت جہاں زیادہ ہوگی. نیستی چون ہست بالائیں طبق, برہما بردند درویشاں سبق. وہ نیستی چونکہ اس قدر عالی مرتبہ چیز ہے اس لیے اس کو حاصل کرنے کی بدولت درویش سبقت لے گئے. خاص درویشی کے شد بے جسم مال, کار فقر جسم دارت نے سوال. خصوصاً وہ درویش اس فضیلت کے ساتھ زیادہ موصوف ہے جو بے جسم و بے مال ہو گیا, کیونکہ اعتبار تو فقری جسمی رکھتا ہے نہ کہ کوئی سوالی ہونا. یعنی فقر و فقیری تو ترک جسمانیت کا نام ہے نہ کہ بھیک مانگنے کا. یہ جملہ معترض تھا, آگے اس فقر کی تفسیر فرماتے ہیں. سائلہ باشد کے جسمی او گداخت, کانیا باشد کے مالی خویش باخت. سائل معتبر وہ ہے جس کا جسم تک ریاضت میں گل گیا, اور کانے معتبر وہ ہے جس نے اپنا مال یا ذات و طاعت میں لگا دیا. یہ حضرت نے دو مقامات کی تشریف فرمائی, ایک مقام ریاضت ہے اور ایک مقام قناعت ہے. ہاں جی, مقام ریاضت میں انسان کی سستی دور ہوتی ہے, اور مقام قناعت میں انسان کا حرص دور ہوتا ہے. اور اس کے بغیر انسان آگے بڑھ نہیں سکتا. یہ دو آگے مقامات کے ٹولز ہیں, مطلب یہ ذرائع ہیں اصلی. اگر کسی میں ریاضت کا مادہ پیدا نہیں ہوا اور قناعت کا مادہ پیدا نہیں ہوا تو نہ تقوی حاصل کر سکتا ہے, نہ صبر حاصل کر سکتا ہے, نہ توکل حاصل کر سکتا ہے, نہ جو ہے نا وہ زہد حاصل کر سکتا ہے, نہ تسلیم و رضا حاصل کر سکتا ہے. مجھے بتاؤ آگے کیا حاصل کر سکتا ہے اگر یہ دو مقامات. دیکھو حضرت, دو مقامات, پہلے مقام توبہ, مقام نیابت ہے, یہ بنیادیں ہیں دو. مقام توبہ کا تعلق مطلب ماضی کے گناہوں سے اپنا تعلق توڑنا, اور مقام نیابت آگے کی صحیح رستے پہ چلنے کی طلب اور محنت ہے. تو اس میں تو ماشاءاللہ رستہ بن جاتا ہے, یعنی ان دو مقامات سے تو آپ چلنا شروع کر لیتے, ٹھیک ہے نا. آگے پھر آپ ان رستے پہ, اس رستے پہ چلنے کے لیے دو سہارے آپ کی ضرورت ہے, اور وہ کیا ہے, ایک مقام ریاضت ہے اور ایک مقام قناعت ہے. ان دو کے بغیر آپ آگے چل ہی نہیں سکتے, ان دو کے بغیر شروع نہیں کر سکتے مقام توبہ اور مقام انابت, اور ان دو کے بغیر چل نہیں سکتے, اور آگے مقام تقوی اس کے بغیر استقامت حاصل نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو گویا کہ پانچ مقامات یہ ایسے ہیں جس نے آگے پانچ کے راستہ ہموار کر لیا. اب اس کے بعد مقام صبر, سبحان اللہ, وہاں آپ کو ضرورت پڑے گی کیا, ریاضت کی اور قناعت کی. مقام صبر میں یہی ہوگا نا, یا آپ مال سے صبر کریں گے یا آپ کسی اور سے صبر کریں تو سستی وغیرہ سے بچیں گے. تو یہ مطلب ہے وہ صبر میں, پھر زہد اسی کی اپلیکیشن ہے. پھر جو ہے نا مقام توکل, مطلب ظاہر ہے کہ جب تک آپ کو قناعت حاصل نہیں ہوئی اور آپ کو ریاضت حاصل نہیں ہوئی تو قناعت کیا, توکل آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اپنے جسمانیت کو ختم کریں گے نا, تو جسمانیت یہی مقام ہے جس کو مطلب اس کے ذریعے سے ختم ہو گئے دو, تو پھر مقام توکل آپ کو حاصل ہوگا. کیونکہ مقام توکل کا مطلب کیا, اپنی چیزوں پر اتنا بھروسہ نہ ہو جتنا کہ اللہ کے پاس وہ چیزیں ہیں, اسی توکل اس کو کہتے ہیں نا. تو جب تک جسمانیت ہوگی اس وقت تک تو آپ اپنی چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے, اپنی چیزوں پر آپ کا بھروسہ زیادہ ہوگا, تو لہٰذا آپ نہیں توکل کر سکتے. پھر اس کے بعد مقام توکل تک جب کوئی آ گیا تو پھر مقام تسلیم کا دروازہ کھل جاتا ہے, کیونکہ جتنی رکاوٹ ہے وہ دور ہو گئی, سستی کا بھی دور ہو گیا, حرص کا بھی دور ہو گیا, اور فجور کا بھی دور ہو گیا, اس طریقے سے بے صبری کا بھی دور ہو گیا. ہاں جی, تو سب چیزیں جب دور ہو گئی تو اب تسلیم, اب تو ساری چیزیں تسلیم, اور جب ساری چیزیں تسلیم کر لی تو پھر اللہ سے راضی ہو گئی. تو گویا کہ اس طریقے سے ماشاءاللہ, یعنی سٹیپ بائی سٹیپ انسان مطلب آگے بڑھتا ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ سائل معتبر ہوئے جس کا جسم تک ریاضات میں گل گیا, اور کان معتبر ہوئے جس نے اپنا مال ریاضات و طاعت میں لگا دیا. یعنی سائل و کانے سے یہاں وہی درویش مراد جس کی مدح مقصود ہے. گویا درویش مذکور کی تفسیر یہاں سائل کانے کے لفظ سے کیا ہے, اور یہ تفسیر لحاظ سے پر لطف ہے کہ قرآن مجید میں صدقات و عطیات کا مستحق, یعنی بعض جگہ سائل کو اور بعض جگہ کانے کو قرار دیا ہے. چنانچہ فرمایا, وفی اموالہم حق للسائل والمحروم واتمم التقانی والمعتر. ہاں جی, تو یہ مطلب یہ ہے, پس یہ درد اکنون شکایت برمدار, کوست سوئی نیست اسپے راہ وار. یعنی پس تم درد و بلا سے خواہ وہ جسم کے متعلق ہو یا مال کے متعلق شکایت کا اظہار مت کرو, کیونکہ وہ نیستی کی طرف اسپ خوش رفتار ہے. آگے مضمون کو مختصر کر کے فکر و ذکر و طاعت و عبادت کی تاکید فرماتے ہیں کہ ثمرات یعنی جذب و قرب کی طرف توجہ لے آتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اگلا مضمون ہے, اور اس کو میرے خیال میں مختصر کرنا مناسب نہیں ہوگا, تو ظاہر مطلب ہے کہ اس پہ اچھی خاصی بات کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اس کو اگلے اس کے سبق کے لیے چھوڑ لیتے ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں حضرت کے فیوز و برکات سے پیش در پیش سے ساتھ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام المرسلین, والحمد رب العالمین برحمتک یا رب العالمین. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم لا إله إلا هو 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 لا إله إلا هو
لا الہ الا ہو، 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 اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم. یہ لا الہ میں ہم یہ جو نیستی فرما رہے ہیں حضرت وصل میں اس کو دفع کرتے ہیں، یعنی اس میں ہمارا جو دل پھنسا ہوا ہے اس سے دل ہمارا نکل رہا ہوتا ہے اگر سمجھ رہے ہوں، اور الا اللہ یا اللہ میں جو اصل موجود ہے اس کی طرف دلاتا ہے. اس لیے جو منتہی حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے جو ہے مطلب اثرات، اس میں لا معبود الا اللہ مبتدی، متوسل لا مقصود الا اللہ، اور جو منتہی ہوتا ہے وہ لا موجود الا اللہ. تو موجود الا اللہ میں یہی مطلب ہوتا ہے، توحید جو وحدت الوجود والی بات نہیں ہے بلکہ وحدت الشہود والی بات ہے. لا موجود الا اللہ میں ہم نیستی کو رد کرتے ہیں، نیستی میں اپنے دل جو ہمارا پنسا ہوتا ہے اس سے نکالتے ہیں اور اصل ہستی کی طرف ہم آتے ہیں، یہی بات ہوتی ہے. تو میرے خیال میں پانچ دفعہ ہم اسی طرح مطلب ذہن میں رکھ کے نا اس کو کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وسلم. حق 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 حق. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہ 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 اللہ
اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا. ان چار قسم کے جو اذکار ہیں اللہ اکبر، اگر اس کی حقیقت پر انسان پہنچ جائے تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ، ظاہر اس میں جو بات ہی ہوا میں نے عرض کر لی لا الہ الا اللہ میں، اور حق یہ اصل میں جیسے اللہ پاک نے قرآن میں قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو اس میں ہے نا کہ مطلب ایک شاعر نے کہا تھا کہ جو اللہ کے علاوہ ظاہر باطل ہے، تو آپ سب نے اس کی تعریف فرمائی تھی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ حق کا ذکر مطلب یہاں پر اس معنی میں آتا ہے. اور پھر یہ جو لا الہ الا اللہ سے جو صفائی ہوتی ہے، پھر لا الہ الا ہو سے جو کنسنٹریشن ہوتی ہے، ہاں جی، اور پھر حق سے جو حق کا ظہور ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے گزر کے جب آپ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، اس میں ذات کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ حقیقی معنی میں پھر ماشاء اللہ وہ ذکر ہوتا ہے. یہ والی بات ہے. تو اس طریقے سے جو ہمارے اذکار ہیں بزرگوں نے جو ترتیب دی ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں. اللہ ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرمانے لگے، یہ بزرگوں نے جو تحقیقات کی ہیں ویسے نہیں کیے. ہاں چاہے آپ کچھ بھی سمجھیں، لیکن اس میں بڑی باتیں ہیں، مطلب بہت کچھ ہے. آئی وعلیکم السلام. تو اللہ جل شانہ ہم سب کو اللہ اکبر ان نورانی سلسلوں کے جملہ برکات سے مستفید فرمائے. آخر الحمد رب العالمین. اب ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي دراسي. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح. اللهم جلني وأعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا من أشياء، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخفى الأشياء عندي وقت أني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتهم. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بي. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك أبدا حتى ألقاك واسدني بتقواك ولا تشكني بمعصيتك. اللهم اتب بي في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، وأسألك اليسرى والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اعف عني فإنك عفو كريم. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عينين حتى لطيني تسكيان القلب بظروف الدم من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما ولد رأس جماء. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واخذ أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عملي واجعل ثوابه الجنة. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمها أنت. أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بأن رحمة من سواك. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير، وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت السلام منك السلام، وإليك عود السلام. أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا، وأن تغطينا رغبتنا، وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم اغفر لي واختر لي، اللہ مردن میں قضائق وبارک لی فیما قدر لی حتی لا حب تعجیل ما اخرتا ولا تاخیر ما اجلت. اللہ لا عیش الا عیش الاخرہ. اللہ احینی مسکین و متنی مسکین و شرنی فی زمرت المساکین. اللہ جل من الذین اذا احسنوا استبشروا و اذا اساءوا استغفروا. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شاسي وتصلح بها ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم آتني إيمانا لا ارتد ويقينا ليس بعده كفرا ورحمة أناله بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء ونصر الأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم قصر عنه رأيي وزوف عنه عملي ولم تبلغ منيتي ومسردي من خير وعدته من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين. اللهم إني أزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وزوف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور وشافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السير ومن دعوة الصبور ومن فتنة القبور. اللهم ذل الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والبكاء السجود الموفين بالوعود إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هاديه مهتدين غير الضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك ونحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء لك الإجابة وهذا جدود عليك التكلان. اللهم لا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزع مني صالح ما أتيتني. اللهم إنك لست بإله استحدثنا ولا بربي يبيد ذكرك تبدعنا ولا عليك شركاء يقضون معك ولا كان لنا قبلك من نلج إليه ونزرك ولا أنك على خلقنا أحد فنشك فيك تبارك وتعالى فنسألك لا إله إلا أن تغفر لي. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييت فاحفظ بما تحفظ بعبادك الصالحين وإن مت فاغفر له وارحمها. اللهم أعني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى جملني بالعافية. اللهم لا يدركني زمان ولا يدرك زمان لا توفي العليم ولا يستحيا فيه من الحليم. قلوبهم قلوب العجم قلوبهم قلوب العجم وألسنتهم ألسنة العرب. اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأيما مؤمن أذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فجل له صلاة وزكاة وقربة تقرب إليك. اللهم إني أعوذ من البرس ومن الشقاق ومن النفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلم أعوذ بالله من حال أهل النار ومن النار ما قرب إليها من قول أو عمل ومن شر أن تأخذ بناسيتي وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده ومن شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم أو اكتسب خطيئة ذنبا لا تغفر من زيق المقام يوم القيامة وتقبل هذه دعواتي في حق محمد أشرف علي وابن واسع محمد مصطفى محمد علي محمد شفيع عبد الماجد مولانا محمد أشرف سليماني ومولانا محمد زكريا يوسف محمد إقبال مدني وسيد الإنشاء وسيد تسيم وسيد تنظيم رحمة الله عليهم وجميل المتعلقين وفك آبائهم وأمهاتهم وجميل المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات وكرم المخلوقات صلاة تسبق الآيات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. یہ دعائیں ہم جو اس طرح پڑھتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک ہم کس طرح ہی مانگے بہترین انداز میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں جس انداز میں مانگی ہیں نا کوئی اس طرح نہیں کر سکتا. تو اپنے طور پہ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ظاہر جتنی عاجزی ہوگی اتنا اچھا ہے لیکن ظاہر اس چیز کو درمیان میں شامل کر لے تو پھر نور اللہ نور ہو جاتا ہے. تو یہ ہم کم از کم اس کا تعارف کرنے کے لیے پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی وقت اس میں سے کسی بھی دعا کا ترجمہ دیکھ لے اور اس کو احساس ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا ہے تو آئندہ جب مانگیں گے تو اس کا مطلب پتہ ہوگا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں. پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنی عمدگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں مانگی ہیں اور اس سے پھر کیا ہوگا. میں آپ کو رینڈملی کوئی بھی دعا کا ترجمہ بتاتا ہوں تو آپ اندازہ کر لیں گے. میں دیکھو آنکھیں بند کرتے ہوں مطلب یہ نہیں کہ مطلب میں دیکھ لیتا ہوں کوئی بھی اب دیکھ اللہ محاذ دعا والے کل جابا، یا اللہ دعا تو یہ ہے اور قبول کرنا تیرا کام ہے. وحاذ جود والے کا تکلان، کوشش یہ اور بھروسہ تیرے اوپر ہے. اب دیکھیے کوشش ہمارے کرنے ہیں لیکن بھروسہ تو اللہ پر مطلب ہو جائے. اچھا اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، سبحان اللہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. اگر کسی پر یہ کل جائے نا تو ہر وقت اسی طرح کھانتا رہے گا. کیسے؟ ہاں یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالہ ایک پلک بھر کے لیے بھی نہ کر، ایک پلک بھر کے لیے بھی یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. ولا تنز منی صالح ما اعطیتنی، اور جو بھی اچھی چیزیں تو نے مجھے دی ہیں وہ مجھ سے واپس نہ لے. اب بتائیں اس طرح کوئی کبھی سنا ہے، کبھی دیکھا ہے، کبھی یہ وہ دعائیں جو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات تو اللہ کی طرف سے تھی. تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہے، تو جیسے مانگنے کا حق ہوتا تھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ باتیں جاری فرمائیے، یعنی دعائیں جاری فرمائیے. تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کبھی کبھی یہ دعائیں کرتے رہیں روزانہ، کیوں حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے ہے یہ قرآنی دعائیں ہیں اور احادیث شریفہ کی دعائیں، اور ساری دعاؤں کو سات منزلوں پہ تقسیم کیے ہیں اور ہر منزل کو ایک دن کے ساتھ وابستہ کیا ہوا ہے، جیسے ہفتے کے دن، اتوار کے دن. یہ نہیں کہ آپ دوسرے دن کی دعائیں ادھر نہیں مانگ سکتے، لیکن یہ صرف انتظام ہے، انتظام کے طور پہ کیا ہے. تو اب یہ دعائیں جب ہر روز مانگیں گے تو انشاءاللہ یہ قرآنی دعائیں ساری کی ساری آپ اور حدیث شریف کی پورے ہفتے میں مانگ لیں گے. ہاں جی، تو ماشاءاللہ آپ ہر قسم کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں. تو یہ حضرت نے جمع کی اس نیت سے، اس کا نام رکھا مناجات مقبول. ہاں جی، مقبول وظیفہ بھی آپ نے سنا ہے نا، وہ 40 حدیث شریفہ جو ہیں وہ جو درود السلام کے ہیں، تو اس کا مقبول وظیفہ نام رکھا ہے. اور حضرت نے تو زیادہ سادہ نام رکھا تھا، لیکن بعد میں حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ حضرات نے اس کو مقبول وظیفہ کا نام دیا. تو وہ مقبول وظیفہ ہے کیونکہ درود شریف کا ورد نہیں ہوتا. ہاں جی، اور دوسرا یہ جو ہے نا، یہ دعائیں، یہ مناجات مقبول ہیں، وہ دعائیں جو مقبول ہیں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہیں نا، یا پھر قرآن کی ان مطلب وہ دعائیں ہیں جو کہ مقبولین کے دعائیں تھیں، آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک میں پسند فرمایا اور اس کو شامل فرما دیا. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا اگر ہم لوگ کریں تو ماشاءاللہ ہر چیز ہمارے پاس ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. واخر دعوانا الحمد رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم، وتب علينا انک التواب الرحيم. سبحان ربک رب العزة.